السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورہ فاطر کی چند آیتیں ہیں، اور سورہ فاطر میں بنیادی مضمون ہم بار بار عرض کر چکے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا بیان، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات کا بیان، اور اگلی آیت میں سب سے پہلے اسی کا ذکر ہے. دیکھیے، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اٹھارا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اٹھارا. یہ تو آگے جو جس چیز کا بیان مقصود ہے وہ تو آگے آ رہا ہے، یہاں مقصود یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پانی اٹھاتے آسمان سے. اس پانی کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے، جو آگے آ رہا ہے وہ اصل مقصود آیت ہے. لیکن اسی ایک جملے میں الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان سے پانی اٹھاتے ہیں. تو وہ پانی کس طرح اٹھاتا ہے؟ اس طرح بھی نہیں اٹھاتا ہے کہ نقصان ہو، الا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے کسی حکمت سے. تو اس طرح بھی نہیں اٹھتا ہے کہ کسی کو نقصان ہو، کہ کسی پر پانی کا بہرحال ایک وزن ہے. آپ کے پاس اگر کسی ڈول کسی بکٹ میں پانی ہو اور وہ کسی کے اوپر گرے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب مظہر کہ پانی اٹھتا ہے، لیکن اس طرح اٹھتا ہے کہ عموماً الا کہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے، کسی پر پانی کے اترنے سے اس کو نقصان نہیں ہوتا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں کہ پانی بہت کم میں مقدار میں اترتا ہے اس لیے کسی کو نقصان نہیں ہو، نہیں، پانی وافر مقدار میں اترتا ہے. پانی جو آگے آئے گا دوسری آیتوں میں بھی ہے کہ پانی پر ہر چیز کا حیات، ہر چیز کی حیات کا مدار تو پانی پر ہے، ہر چیز کی زندگی کا مدار تو پانی پر ہے. پانی کے بغیر آہستہ آہستہ ہر چیز سبب کے درجے میں ختم ہونے لگ جائے. پانی تو وافر مقدار میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور وافر مقدار ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتارتے ہیں، لیکن اس طرح اتارتے ہیں کہ اترنے سے کسی کو نقصان نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح اتارتے کہ ہر جگہ جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، ہم نے نکالا اس کے ذریعے مختلف قسم کے، مختلف رنگ کے پھل. تو اس پانی کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی پہلے گھاس، پودے، پلانٹس، درخت کو اگاتے ہیں، اور پھر ان میں سے بہت سے درخت، بہت سے پودے کے ذریعے ہمیں پھل ملتے ہیں۔ تو یہ ظاہر قدرت کا ایک مظہر ہے پہلے تو، کہ کیا اندر جاتا ہے اور کیا نکلتا ہے، کیا اندر جاتا ہے اور کیا نکلتا ہے۔ پانی کے قطرے اور پھل میں کوئی کیا کچھ مشابہت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ فوائد کے اعتبار سے بھی دونوں بالکل الگ، پانی کے فوائد الگ، آدمی پیتا ہے تو اس کے فوائد الگ، پھل آدمی کھاتا ہے تو اس کے فوائد الگ۔ تو پہلے تو یہ، پھر یہ کہ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ صرف نہیں فرمایا کہ ہم پانی کے ذریعے درخت وغیرہ اگاتے ہیں، پھل آپ کو دیتے ہیں، نہیں، پھل بھی دیتے ہیں مختلف قسم کے، الگ الگ قسم کے، انگریڈینٹ ایک ہی لیکن آؤٹ کم اور پھل الگ الگ قسم کے، اور الگ قسم کے صرف ایسا نہیں کہ نظر آنے میں الگ قسم ہے، کہ کیلا الگ ہے اور آم الگ ہے، یعنی دونوں کی شکل الگ ہے، دونوں کا رنگ الگ ہے، نہیں، ہر ایک کے فوائد بھی الگ۔ ڈاکٹر حضرت آپ کو بتائیں گے، کبھی کوئی خاص بیماری، کوئی خاص کسی کا کوئی خاص تکلیف ہے تو وہ کہتے کہ نہیں، پھر صرف وہ یہ نہیں کہتے کہ پھل کھاؤ، پھلا پھل کھانے کا، پھلا پھلا پھل کھانے کا اس کے خاص فوائد ہے۔ تو الگ الگ فوائد کے، پھر یہ کہ الگ الگ مزے کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو معلوم ہے کہ آدمی کی فطرت میں ہے کہ وہ کبھی اکتا بھی جاتا ہے، ایک ہی چیز کھانے سے اکتا بھی جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے تو پھل ایک دو قسم کے ہی اگتے، اور اس میں سب فوائد جو پھل کے وہ اللہ سبحانہ رکھتے ہیں، فرماتے کہ اس سے کھاؤ اپنے صحت کے فوائد وغیرہ کے لحاظ سے، لیکن الگ الگ قسم کے بنائے تاکہ آدمی کو اور زیادہ مزہ ملے۔ فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت۔ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها، اور پہاڑوں میں سے ایسے ٹکڑے جو سفید ہے، وحمر اور جو سرخ ہے، مختلف الوانها الگ الگ رنگ کے، وغرابی بسود اور جو بالکل سیاہ بالکل کالے ہے۔ تو ایک طرف پانی کا بیان ہوگا اور پانی کے ذریعے بہت کچھ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے مٹی اور بالخصوص پہاڑوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ پہاڑ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ الگ الگ رنگ کے پہاڑ ہیں، اور الگ الگ رنگ کے پہاڑ اس لیے کہ جو پتھر جس پتھر سے بنا ہوا ہے وہ الگ الگ ہے۔ تو یہ پہلے تو قدرت کا ایک مظہر ہے کہ چیز تو ایک ہی ہے، مٹی تو ایک ہی ہے، لیکن کتنی الگ الگ قسمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنائی۔ پھر یہ کہ ہر ایک کے الگ فوائد ہے، اس پتھر سے اور اس پتھر سے، آہستہ آہستہ انسان دریافت اور کر رہا ہے، ڈسکور کر رہا ہے کہ ہر مٹیریل کی فلا پتھر کی کیا خصوصیتیں ہیں، یہ پتھر یہ مٹیریل فلا فلا کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے لیکن فلا کاموں میں نہیں، اور وہ دوسرا پتھر اس کے یہ فوائد ہے۔ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قدرت کے مظاہر ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات ہیں، اور ان سب میں یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز میں کتنی کتنی الگ قسمیں بنائی۔ پہلے پھل کا ذکر آیا تو پھل کی الگ الگ قسم ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ 10-20 الگ قسم ہے، کئی کئی درجنوں قسم کے پھل ہیں۔ وہ ہمارے سپر مارکیٹ میں اور دکان میں ہر قسم کا پھل تو نہیں آتا ہے، اکثر پھل کے تمام اقسام میں سے کم آتے ہیں، لیکن پھر بھی آدمی اگر دکان میں جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ اس قسم کا سیب ہے، اس قسم کون سا لینا ہے، صرف سیب ایپل کو دیکھے، پھر دوسرے پھل پر جائے تو دیکھتے کہ اس میں سے کون سا یہ لو یا وہ لے۔ پھر آگے پہاڑوں میں بھی ہوئی، پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ، اور لوگوں میں سے اور جانوروں میں سے اور چوپایوں میں سے بھی مختلف رنگ مختلف قسم کے، اسی طرح انسان پر آتے ہیں، انسان میں بھی مختلف رنگ کے ہیں نمبر ایک، اور وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس لیے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر شخص کو رنگ کے لحاظ سے ایک ایک جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ بنا لیتے اور شکل کے لحاظ سے بھی قریب قریب, تو پھر پہچاننا مشکل ہوتا, کتنے پہچاننا مشکل ہوتا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, ہم نے سب انسان کو تو ذکر و انثی ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے بنایا. جب ایک ہی ماں ایک ہی باپ سے بنایا تو پھر یہ کس طرح ہوا کہ انسان ہر انسان کا رنگ الگ الگ, ہر انسان کی شکل الگ الگ. تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی اسی کا جواب دے رہے, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, لیکن ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا لیکن پھر اس کے بعد ہم نے قصداً تم کو الگ الگ قبیلوں میں, الگ الگ شاخوں میں, الگ الگ ریسز میں تقسیم کر دیا. کیوں؟ لِتَعَارَفُوا, تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو, کہ کسی شخص کو دیکھ کر ہی آدمی پہچان سکتا ہے کہ ان ان ملکوں سے آیا ہوا ہے, یا افریقہ سے آیا ہوا ہے, یہ چائنا وغیرہ اس طرف سے آیا ہوا ہے, یورپ سے آیا ہوا ہے. تو آپس پہچاننے میں یہ ایک فائدہ ہے, الگ الگ قسم. پھر الگ الگ قسم کے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ بنائے, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان میں الگ الگ قسم بنائے, یعنی ہر شخص کا میلان اور ہر شخص کی فطرت اور ہر شخص کی دلچسپی الگ. ایک شخص کو اگر فزیکل کام, ہاتھوں سے کام کرنا زیادہ آسان لگے تو دوسرے شخص کو کمپیوٹر پر بیٹھ کر یہ کام زیادہ آسان لگے, اس کی مناسبت یہ ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہر شخص کی فطرت الگ الگ نہ بناتے اور ہر شخص میں الگ الگ صلاحیتیں نہ رکھتے تو جتنے فوائد ہمیں مل رہے لوگوں کے الگ الگ کام کرنے سے وہ ہمیں نہیں ملتے. اگر ہم فرض کر لیجیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو ایسا بنا دیتے کہ ہر شخص کی صلاحیت ہے کہ وہ جا کر فزیکل کام کرے اور کرسی پر بیٹھ کر کوئی کمپیوٹر پر بیٹھ کر کوئی انٹلیکچوئل ڈیسک پر بیٹھ کر کوئی انٹلیکچوئل ذہنی کام کرنا کسی کے بس کا نہیں ہوتا تو کتنا نقصان ہمیں ہوتا ہے, کتنے کام ایسے ہوتے جو بہت مشکل ہو جاتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے الگ الگ صلاحیتوں کے انسان بنائے ہیں, الگ الگ اس میں کوالٹیز اور ابیلٹیز, اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑے فوائد ہیں. اور اس میں دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کا بھی ایک مظہر ہے کہ کتنی ورائٹی ہو سکتی ہے ایک ہی مخلوق میں. پہلے تو ہم یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوق کتنی الگ قسمیں ہیں, جاندار صرف نہیں, جاندار پھر جمادات, پتھر, پہاڑ, یہ دیکھتے تو حیران ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں پھر ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ جاندار مخلوق میں کتنی قسمیں ہیں تو وہ پھر بھی حیران ہو جاتے ہیں کہ جاندار میں اتنی الگ قسمیں, انسان ہے, پھر جانور ہے, پھر پودے ہیں, پھر الگ الگ قسم کے, اس میں بھی جان ہے, اس میں بھی. پھر صرف انسان میں دیکھتے تو بھی اس میں جو فرق اور باہمی تفاوت دیکھتے تو بھی ہم حیران ہو جاتے. سوچنے کی بات ہے کہ انسان اب تو بلینوں میں ہو گئے لیکن شاذ و نادر ایسا کوئی ایسے دو انسان ملیں گے کہ ہم کہہ سکیں گے نہیں ان دونوں کی شکل میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. بلینوں انسان, لیکن دو ایسے انسان مشکل سے ملیں گے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں ان دونوں کی شکل تو بالکل ایک جیسی ہے, نہیں کچھ نہ کچھ فرق تو نکل آئے گا. حالانکہ بدن تو اتنا ہی ہے, زیادہ سے زیادہ 6 فٹ کا انسان, اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے زیادہ تفاوت پیدا کر لے. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ. تو یہاں تک اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت کے بعض مظاہر کو بیان فرمایا اور ان سب میں اپنے بعض احسانات بھی بیان فرمائے. اور جیسے ہم نے عرض کیا کہ اس کے پیچھے مقصد ہے, مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کے مظاہر سن کر دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو. اور اس کا سب سے پہلا قدم ظاہر کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کو اگر قبول نہ کیا تو قبول کر لے, پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت دل میں اور پیدا ہو. کیا ایسا زبردست خالق ہے, ایسا زبردست رب ہے, کتنے قادر ہے, عظمت پیدا ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ محبت پیدا ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کتنے فائدے کی چیزیں پہنچائی, پھل وغیرہ پھل میں مختلف, پھر انسان کو بھی الگ الگ ہمارے فائدے کے لیے بنایا. پھر آگے آ رہا ہے اور دواب بھی والانعام, جانور کو بھی اور جانور میں بالخصوص چوپایوں کو بھی الگ الگ قسم کے بنائے. اس میں بھی ہمارے لیے کتنے فائدے ہیں کہ یہ جانور اگر یہ جانور گدھا اس پر ہم سامان لا سکتے تو دوسرے جانور کو وہ سوار ہونے کے لیے بھی زیادہ بہتر ہے, تیسرے جانور دودھ دینے کے لیے زیادہ بہتر ہے, تو چوتھا جانور گوشت کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور پھر گوشت میں بھی الگ الگ جانور بنائے اس سے کہ ہر شخص کا ٹیسٹ الگ الگ ہے. اور پھر ایک جانور کے ایک ہی جانور سے کتنے کے فوائد, ایک گوشت کا فائدہ, دوسرا دودھ کا فائدہ, تیسرا اس کی چمڑی کا اور اس کے بال وغیرہ, اس کے الگ الگ اس سے کپڑے بنتے ہیں وغیرہ, یہ سب اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بیان فرمائے کہ الگ الگ قسم کے جانور بنائے, ہر چیز میں اتنے فائدے کی چیزیں پیدا کی ہے. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کے بندوں میں سے صرف وہ لوگ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں جن کو علم حاصل ہو. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, اس آیت میں علماء کا لفظ آیا لیکن علماء سے یہاں مراد ہمارے عرف میں جنہیں ہم علماء کہتے ہیں وہ نہیں ہے, یہاں علماء سے مراد علم رکھنے والے اور ایک خاص قسم کے علم رکھنے والے. وہ کون سا علم ہے؟ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی پہچان, اس علم کی بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی پہچان, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا پہچان, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا پہچان, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اس کی بات ہو رہی ہے. اور یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل ہو گئی اس کو خشیت بھی حاصل ہو جائے گی. اور خشیت کیا ہے؟ وہ خشیت یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت سے ایسا بھر جائے کہ آدمی ہر لمحے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری پر مجبور ہو جائے. وہ ڈرتا ہے کہ میں اس ذات جو اتنے عظمت والے ہیں, جو میرے اتنے بڑے محسن ہیں, اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں. یہ جو ڈرنے کی صفت اندر پیدا ہوتی ہے اس کو خشیت کہتے ہیں. اور یہ علم سے حاصل ہوتے ہیں, اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف یہ پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں, کتابیں پڑھنے سے. یہاں علم سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی پہچان. دیکھو ہم ذرا اس کو سمجھاتے ہیں. ایک یہ علم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ قدرت والے, سب سے زیادہ قدرت والے. اب اس علم کے تین درجے ہیں. پہلا درجہ, آپ دل دماغ سے یہ قبول کر لیں کہ ہاں واقعتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے قدرت والے ہیں, اسے ایمان حاصل ہوتا ہے. اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہو سکتا ہے. اگر کسی کا عقیدہ نہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ قدرت والے ہیں تو وہ تو مومن ہے ہی نہیں. تو آدمی اگر اس علم کا پہلا درجہ اسے حاصل ہوتا ہے تو خشیت کا پہلا درجہ حاصل ہوتا ہے جو کہ ایمان ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ آدمی بتکلف جان بوجھ کر جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کا موقع آئے, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کچھ قربانی کرنے کا موقع آئے, تو وہ سوچے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑے ہے, سب سے زیادہ قدرت والا ہے, زیادہ مجھے یہ کرنا چاہیے. اگر میں نہیں کروں گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے سزا دیں گے, اگر میں کروں گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے زیادہ قدرت والا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بہت کچھ دیں گے, میری نصرت فرمائیں گے. یہ خشیت کا دوسرا درجہ ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی بتکلف اس پر غور کرتا رہتا ہے. اور شروع میں آدمی کو یہی کرنا پڑتا ہے, بتکلف یہ ذہن میں لائے. ہم جو ہے نا, ہم زندگی آٹومیٹک میں چلتے ہیں, آٹومیٹک میں, اور آٹومیٹک میں چلتے ہیں اسی لیے ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ دین کے وہ حصے جو ہماری زندگی میں آ گئے, نماز ہماری زندگی میں آ گئی, تلاوت ہماری زندگی میں آ گئی, روزہ ہماری زندگی میں آ گئی, وہ تو رہتا ہے اور وہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ احکام جو ہماری زندگی میں نہیں ہے. مثلا غیبت سے بچنا کسی کی زندگی میں نہیں ہے, غصے کو قابو میں کر کے, تو اس کی اس پر ہم محنت بھی نہیں کرتے ہیں اور اس کو اس حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ بھی نہیں ہوتے, اس لیے کہ ہم دل دماغ سے کبھی غور ہی نہیں کرتے. اگر ہم یہ کوشش کرتے کہ ہر وقت یہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا موقع آئے تو ہم یہ بتکلف سوچے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ قدرت والے, سب سے عظیم ہے, یا ہم یہ سوچتے خشیت کا دوسرا پہلو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سب سے بڑا محسن ہے, کیسے اس کی نافرمانی کر سکتا ہوں, تو بہت جلدی دین کے وہ احکام جو ہماری زندگی میں نہیں ہے وہ آنے لگتے, اور دین کا ہر حصے پر, دین کا ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے ہم آمادہ بھی ہو جاتے, اور مشکل احکام کے لیے جو ہمیں مشکل لگتے ہیں, پہلے ہمیں ایسا ہوتا تھا کہ نہیں یہ تو اس سے بچنا تو بڑا مشکل کام ہے. مثال کے طور پر خاندان میں شادی ہو رہی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہاں تو نافرمانی ہوگی, پردے کا لحاظ نہیں ہوگا, لیکن ایک شخص تو وہ ہے کہ وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت پر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسان پر غور نہیں کرتا ہے, تو وہ تو چلتا ہے, تو فکر اس کے ذہن میں آئے گا بھی نہیں کہ نہیں یار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ٹوٹا ہے مجھے نہیں جانا چاہیے. اگر ذہن میں آئے گا بھی تو وہ سوچے گا کہ بہت مشکل کام ہے سب کی مخالفت کرنا. لیکن ادھر دوسرا شخص وہ جو اب غور کرنے لگا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت پر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احسانات پر, تو جب اس کے لیے یہ مرحلہ آئے تو وہ سوچے گا کہ نہیں سب کی مخالفت کرنی پڑے گی, لیکن یہ اللہ کا حکم ہے, سب سے زیادہ قدرت والے کا حکم ہے, میں اس کا حکم پورا کروں تو وہ میری مدد کرے گا اور وہ میرا سب سے بڑا محسن ہے. اگر اس کے لیے سب کی ناراضگی برداشت کر لوں تو کیا حرج. تو دیکھو سوچ میں کتنا فرق آ گیا اگر وہ غور کرنے لگتا ہے, اور آدمی اگر یہ محنت کرتا رہتا ہے اور یہ فکر کرتا رہتا ہے کہ اللہ کی عظمت اور محبت دل میں بیٹھ جائے, تو ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور محبت دل میں ایسی رچ بس جاتا ہے کہ پھر اسے یہ قصدن اور یہ بتکلف غور نہیں کرنا پڑتا ہے. پھر ہر مرحلے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت, اللہ تعالیٰ کی عظمت, اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل دماغ میں ہوتی ہے. پھر کسی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم جب بھی سامنے آتا ہے تو اس کو بھی غور بھی نہیں کرتا ہے, کسی کو کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے, آٹومیٹکلی ذہن میں آ جائے گا کہ نہیں یہ میرا اللہ کا حکم ہے, یہ میرا اللہ کا حکم ہے, یہ میرے محسن کا حکم ہے, یہ سب سے زیادہ قدرت والے کا حکم ہے, زیادہ میں اس حکم کو نہیں توڑ سکتا ہوں, مجھے یہ کرنا ہی پڑے گا. اور ایسے شخص کے لیے پھر دین کا ہر حصہ آسان ہو جاتا ہے. تو ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے اور اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت حاصل کرنی چاہیے. اور اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے جو چلتا آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسانات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قدرت کے مظاہر پر غور کرو. اور اس معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم پہلے بھی عرض کر چکے, دوسرا آسان طریقہ یہ کہ جن حضرات کو یہ معرفت حاصل ہو گئی ہے, جن کے قلوب میں اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی عظمت ہے, جو اللہ کے اولیاء ہے, ان کی صحبت میں بیٹھا کرو, ان کے نصیحتوں پر غور کرو. یہ ایک اصول ہے جو میں نے بار بار عرض کیا اور بہت اہم اصول ہے, بلکہ دین کے اہم ترین اصولوں میں سے, کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے. اور یہ اثر آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے. ابھی ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ فلاں شخص جو ہم میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کی صحبت سے اثر پڑے گا ہی. یہ اصول ہے. آپ کسی کی کمپنی میں ہو, چاہے اختیاری یا غیر اختیاری, آپ کام پر گئے ہیں اور جو لوگ وہاں ہیں ان کی صحبت میں اتنے گھنٹے تو رہنا ہی پڑے گا, چاہے نہ چاہے ان کی صحبت کا آپ پر اثر پڑے گا. اور یہ اسی اصول کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہ صحابہ تو بنے کہ ان کو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ انسان کی صحبت ملی, تو وہ سب سے اعلیٰ ہو گئے اس کے بعد. تو ہمارے زمانے میں بھی اس اصول کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے فائدے کی چیزیں حاصل کرنی چاہیے, نیک لوگوں کی صحبت میں جانا چاہیے, اس نیت سے کہ جو اللہ کی محبت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی آ جائے گا, ٹرانسفر ہوگا. اور اسی طرح ہمیں بری صحبت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے زمانے میں یہ دو چیزیں, ان دو چیزوں کی اہمیت ختم ہو گئی. ایک اچھی صحبت اختیار کرنا قصدن کوئی نہیں کرتا ہے, جان بوجھ کر اچھی صحبت اختیار کرنا کوئی نہیں کرتا ہے. اگر ہمیں اچھی صحبت مل گئی تو بہت اچھا, لیکن جان بوجھ کر کہ میں فلاں نیک شخص مسجد میں ہے, یا فلاں ہمارے رشتے دار میں سے فلاں نیک آدمی, چلو اس کے اس کو ملتے اس کے پاس جاتے صرف اس غرض سے کہ اس کی صحبت کچھ وقت حاصل ہو جائے. چلو ہمارے بستی میں فلاں نیک فلاں اللہ کے ولی آئے ہیں, اس نیت, وہ کوئی بڑے مقرر تو نہیں ہے لیکن اس نیت سے ہم اس کے مجلس میں جاتے کہ ان کی صحبت ملے گی. یہ ایک چیز جو جس, اور دوسری چیز جس کی اہمیت وہ ختم ہو گئی, وہ بری صحبت سے بچنا. ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص مجھے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, گناہوں کی ترغیب دیتا ہے, اس سے بچنا چاہیے, برا آدمی ہے. یہ تو دیکھتے ہیں نیک لوگ, جن کو دین کی فکر ہے وہ یہ تو دیکھتے ہیں کہ نہیں فلاں شخص مجھے گناہ کی ترغیب دے رہا ہے اس سے. لیکن کوئی شخص ہمیں گناہ کی ترغیب نہیں دیتا ہے لیکن خود دین کی فکر کرنے والا نہیں, ہمیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ چلو ہمارا دوست ہے, دین کی فکر کرنے والے تو نہیں ہے لیکن ہمارے دوست ہیں, ہمیں اس کی کمپنی اچھی لگتی ہے, اس کے ساتھ بیٹھنا تو مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے, وہ مجھے تھوڑا کوئی برے کام کا حکم کرتا ہے, برے کام کی ترغیب دیتا ہے. وہ ترغیب دیتا ہے یا نہیں, اس کے ساتھ ہونے سے ہی آپ کے دل پر منفی اثر پڑتا ہے. اس کے دل میں جو اللہ کی عظمت اور محبت مفقود ہے وہ صفت آپ کے دل میں بھی ٹرانسفر ہوگی. یہ اصول ہے. تو یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے خشیت پیدا کرنے کے لیے, اور ہمارے زمانے یوں سمجھیے کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے خشیت پیدا کرنا. ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے مظاہر احسانات پر غور کرو, ضرور غور کرو. اسی طرح ذکر اللہ میں مشغول ہونا یہ بھی ایک اہم ترین سبب ہے, لیکن سب سے آسان سبب اور سب سے مؤثر سبب وہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ حاصل ہو گیا ہے وہ حاصل کرو. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور ملفوظ ہے, وہ یہ فرمایا کرتے ہیں, وہ غالباً اپنے مشائخ میں سے کسی سے نقل کیا کہ آپ کو اگر سبزی چاہیے تو آپ کہاں جاتے ہیں, پھل والے کے پاس؟ نہیں, آپ سبزی والے کے پاس جاتے ہیں. آپ کو اگر مچھلی چاہیے تو آپ سبزی والے کے پاس؟ نہیں, آپ مچھلی والے کے پاس جاتے ہیں. تو اسی طرح آپ کو اگر اللہ چاہیے, اگر اللہ کی محبت اللہ کی عظمت چاہیے, اگر خشیت چاہیے, تو آپ کو کہاں جانا ہے؟ ان لوگوں کے پاس جانا ہے جن کے پاس یہ ہے, پھر حاصل ہوتا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نظام ہے کہ روحانیت بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دیتے ہیں, لیکن روحانیت وہ آدمی کے قلوب کے ذریعے دیتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ کو روحانیت ملا تھا لیکن ڈائریکٹ اللہ سے تو نہیں ملا تھا, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے ذریعے ملا. اور صحابہ کے بعد جو تابعین آئے تھے ان کو بھی روحانیت اللہ سے ملا. روحانیت تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقسیم کرتے ہیں, دینداری نے کی, لیکن ان کو ملا تھا صحابہ کے قلوب اور صحابہ کی صحبت کے ذریعے. ہمارے زمانے میں بھی روحانیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دیتے, وہ لیکن وہ لوگوں کے ذریعے دیتے ہیں. انما یخش اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور. یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبردست ہے, لہذا زبردست ہے یعنی ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ زبردست ہے, ہر شخص ہر مخلوق سے زیادہ طاقتور ہے, لہذا اس کی خشیت ہونی چاہیے. اور بخشنے والے غفور ہے, معاف کرنے والے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے زبردست نہیں ہے کہ جیسے ہمارے دنیا میں اگر کوئی بادشاہ کو بہت طاقت مل جاتی ہے تو وہ بہت ظالم ہو جاتا ہے, کسی شخص کو بہت زیادہ طاقت مل تو بہت ایسا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا مہربان ہے, اسی لیے مہربانی کے متعلق جو ایک صفت ہے غفور, بخشنے والے. غفور کا مطلب یہ جو لوگوں کی جو غلطیوں کو معاف کرتا ہے, تو غلطیوں کو معاف تو وہی کرتا ہے جو مہربان ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربان بھی ہے, احسان کرنے والے بھی, ساتھ ساتھ زبردست ہے. تو جو ایسی ذات ہے تو ضرور اس کی خشیت ہونی چاہیے, اس سے ڈرنا چاہیے, اس کی معرفت حاصل ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی صحیح معرفت نصیب فرمائے, اپنے اولیاء اور جن لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نصیب ہو گئی ہے ان کو ان کے پاس بیٹھ کر ان سے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنی خشیت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.